الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی تین یا چار آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں جو صورتحال اس وقت مشرق وسطی میں خاص طور پر فلسطین اور غزہ میں ہے وہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے جو ظلم و ستم اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ مسلمان بچے عورتوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ہمارے علم میں ہے بہرحال ہم سب اس حوالے سے افسوس بھی کر رہے ہیں غمزدہ بھی ہیں کرنے کے کام کیا ہیں اس پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات کی جائے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے پھر یہ بنو اسرائیل کون ہے اور خاص طور پر آج ان کا جو لیٹسٹ ورژن جیوز جن کو کہا جاتا ہے یہود ان کی تاریخی حقیقت کیا ہے ان کے خاص طور پر پلان کیا ہیں کیا ارادے ہیں کیا کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے سب سے پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے سچی بات تو یہی ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد تائید نصرت تو اللہ تعالی ہی کی طرف سے لیکن دنیا میں کچھ اصول اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے ہیں تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو اللہ کے دین کو تھامتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کی نصرت اور حمایت کرتے ہیں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا بھی ہے اور انہی کے دین کو غالب فرماتا لیکن جب بحثت مجموعی اللہ سے اللہ کے دین سے اللہ کے رسولوں سے بغاوت کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جائے تو پھر اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں اللہ کے عذاب کے کوڑے بھی بہرحال تاریخ انسانی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں 15 پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا تذکرہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج یا سفر اسرا دو حصوں پر مشتمل تھا پہلے حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک روانگی ہوئی یہ زمینی سفر تھا جس کو اسرا کہا جاتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بہت ہی پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی جو اپنے بندے علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات یا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ دور والی مسجد لے گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی، تاکہ ہم انہیں اپنی آیات کا مشاہدہ کروائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک زمینی سفر تھا، احادیث مبارکہ میں اس کی پوری تفصیلات آتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مکے سے بیت المقدس گئے، پھر بیت المقدس میں خاص طور پر مسجد اقصیٰ میں مسجد میں امامت کروائی، تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ الحمدللہ کہ تین انتہائی مقدس مساجد ہیں جن کے زیارت کی نیت سے اگر سفر کیا جائے تو باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور وہاں پر کی جانے والی عبادات کا ثواب بے انتہا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی مسجد مسجد حرام بیت اللہ شریف ہے، پھر دوسری مسجد خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں جو موجود ہے، جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج یا اسرا کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اس حوالے سے پہلے کرنے کا کام تو یہی ہے کہ ہم سب اس کا تذکرہ کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کیا جائے کہ بیت اللہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد تیسری اہم مسجد مسلمانوں کے لیے وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر مزید یہ کہ اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس قبضے کو آزاد کروانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے یہ الحمدللہ یہ بھی تاریخی حصہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ آزاد کروایا تھا، اس پر بھی باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری بننی چاہیے، حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، لیکن فی الحال حقیقت یہ ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہودی کون ہیں، یہ یوز بیسیکلی کون تھے، اور کس طرح یہ بیت المقدس پر قابض ہوئے۔ آیت مبارکہ سن لیجیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2، اللہ پاک فرماتا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کتاب کو ہم نے یعنی تورات کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ گویا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، اور جو کتاب ان کو دی گئی تھی تورات وہ بھی بنو اسرائیل کے لیے تھی۔ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی تعلیمات جو قرآن میں ہیں وہی تعلیمات تورات کی تھیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل کارساز نہ بناؤ۔ تو یہ تورات کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات ملی، اس سے پہلے بنو اسرائیل کون تھے، اس وقت ان کا کیا اسٹیٹس ہے، اس کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں پہلی بات، ہم سب جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل، اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اسر اور عیل، عبداللہ، اور یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا گیا، خود قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام اسرائیل بھی آیا۔ تو بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو گویا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو گویا چار پانچ نسلوں تک مسلسل نبوت اور رسالت رہی بنو اسرائیل میں۔ پھر یہ قرآن حکیمی سے ثابت ہے کہ یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن میں 11ویں نمبر پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے، 12ویں نمبر پہ بنیامین تھے۔ تو 12 بیٹوں سے 12 خاندان بنے، پھر 12 خاندان سے 12 قبیلے بن گئے، 12 قبیلوں پر مشتمل یہ ایک قوم تھی بنو اسرائیل۔ ان کو امت کا اسٹیٹس ملا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ورنہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کئی انبیاء کرام ان میں آئے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ السلام، بلکہ پھر سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا دونوں کے دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہ بنو اسرائیل سے ہی ان کا تعلق تھا۔ قرآن حکیم ایک بات اور بھی ہمیں بتاتا کہ یہ بڑی عظیم امت تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں اے بنو اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی، اور میں نے تم پر تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو ایک اور بڑی اہم حقیقت جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فضیلت والی امت ہے، بلکہ ایک لفظ اور کہہ دیا جائے بڑی چہیتی امت ہے۔ ان میں سینکڑوں انبیاء کرام آئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اسی طرح تین مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کے تینوں بنو اسرائیل کو دی گئیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شریعت بھی ان کو عطا فرما دی گئی، تو گویا امت کا درجہ بھی مل گیا۔ لیکن سورہ بقرہ ہی میں 10 رکوعوں پر مشتمل بہت تفصیلی بحث ہے، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک۔ اس حقیقت کو اللہ پاک نے کھول کر بیان فرمایا کہ جیسے یہ بڑی عظیم امت تھی، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، جب انہوں نے اللہ سے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کرام کو قتل کیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کے خلاف ورزی کی، دنیا پرستی کی، تو یہی بنو اسرائیل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا، اور یہی الفاظ موجود ہیں خود قرآن حکیم میں، وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب لے کے لوٹے۔ ان کے بڑے بڑے جرائم کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ میں کیا ہے، جن میں ایک بہت بڑا جرم کیا تھا کہ یہ اپنے نبیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے تھے ناحق۔ ایک تفسیری روایت کے مطابق ایک وقت میں کئی انبیاء کرام شہید کیے گئے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی لوگوں نے قتل کیا۔ پھر اس میں آخری بات یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تہمت لگائی، اور ان کی والدہ پر بھی تہمت لگائی، اور یہاں تک کہ ان کو ولد الزنا قرار دیا معاذ اللہ، اور اپنے طور پر ان کو جادوگر قرار دیا، کیونکہ معجزات دکھاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزات نہیں ہیں، یہ جادو ہے، اور جادو کفر ہے، اور کفر کی سزا قتل ہے۔ لہذا اپنے طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، صلیب دینے کی کوشش کی، یہ بھی پوری تاریخی حقیقت ہے۔ وہ بات دوسری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کی حیثیت میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی یہودیوں نے، جو بنو اسرائیل نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ صلیب دی، بلکہ پورا معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے بَرَّفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع آسمانی ہوا ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ میں لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، غور سے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ نازل ہوں گے، اور ڈیوائن پنشمنٹ کا ایک رول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی سن لیجئے، کہ جب قوم بحیثیت مجموعی اپنے پیغمبر کا انکار کرے اور نافرمانی کرے، یہاں تک کہ اپنے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، سنت کیا ہے، کہ اس رسول کو اہل ایمان سمیت ہجرت کروائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری قوم پر عذاب آتا ہے، عذاب استحصال، جڑ سے کاٹ دی جاتی ہے۔ صرف اس قوم میں، اس تاریخی حقیقت میں یہ ایگزیمٹڈ ہیں بنو اسرائیل، کہ انہوں نے اپنے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو وہ اسکیم جو ہے ڈیوائن اسکیم، اس کے تحت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ڈیوائن پنشمنٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے عذاب استحصال کے لیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور یہ قرب قیامت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی آخر میں بات کریں گے۔ بہرحال بنو اسرائیل تاریخی اعتبار سے یہود ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودا حضرت ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام تھا، ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ان کی طرح ان کو منسوب کرتے ہیں انہی کو یہودی کہا جائے، وہ اللہ عالم، قرآن اس لفظ کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جو خود سے یہودی بنے، قرآن حکیم جو نام ان کا دیتا ہے وہ بنو اسرائیل ہے یا اہل کتاب ہے۔ بہرحال تاریخی اعتبار سے یہ عظیم قمت تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کے بڑے بڑے عذاب ان پر آئے۔ اب عذاب کی تاریخ کے اعتبار سے بھی بات تاریخی حقیقتیں بہت ساری. دو مرتبہ ان کی حکومت قائم ہوئی, دو مرتبہ تاریخی حقیقت کیا ہے, دو مرتبہ ان کی حکومت قائم ہوئی اور دو ہی مرتبہ ان پر عذاب استحصال شدید عذاب آیا. پہلی مرتبہ کب آیا اور کیوں آیا یہ بھی سمجھ لیجئے. پہلی مرتبہ تو آنا چاہیے تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہونا چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, لیکن یہ ایسی عجیب قوم ہے, یعنی ان کا مزاج عجیب ہے, کیا کہا جائے, لفظ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, ورنہ بدترین الفاظ ان کے لیے کہے جا سکتے ہیں. ایسی عجیب قوم, ایسی واہیات قوم ہے کہ اپنے پیغمبر سے بھی بے وفائی کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مشقت اور محنت کر کے, دعائیں کر کے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا, ہر نعمت ان کو عطا فرمائی. پانی نہیں تھا, پانی دیے گئے. فرعون سے اللہ پاک نے نجات دی. فرعون سے نجات دینے کے بعد 12 قبیلوں کو 12 چشمے جاری کر دیے. اللہ پاک نے آسمان پہ بادل بھیج دیے, چشمے جاری کیے. اور کیا کھایا ہوا ہے انہوں نے, ایک ایسی نعمت کھائی ہوئی جو تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کھائی. وہ کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہمان بنایا اپنا, اور صحرا سینا میں جب بھٹک رہے تھے تو من و سلوا نازل کیا. ایسی شے جو تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ملی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائٹ ایسی تھی, ایسی زبردست, جس کی وجہ سے یہ جینیس ہیں, ایکسٹرا آرڈنری جینیس ہیں. تو ہو سکتا ہے جینیٹکلی یہ بات ممکن ہو. تو ہر طرح کا روحانی اور ہر طرح کا مادی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا, پانی جاری ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوری میں جب انہوں نے حکم دیا کہ ارض فلسطین کے لیے جہاد کرو اللہ کی راہ میں, اور وہاں قوم جبار تھی, قوم جبارین, بہت فائٹر قسم کے لوگ تھے, تو پوری قوم کا جواب کیا تھا. یہ ہے اصل میں اہم بات. 600,000 یہودی تھے کہ جب یہ ہجرت کر کر آئے ہیں اور صحرا سینا میں بھٹک رہے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, اور ارض فلسطین تمہارے لیے فتح کر دی گئی, آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. قوم کا جواب کیا ہے, قوم کا جواب قرآن میں موجود ہے. پوری قوم جواب دیتی ہے, فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قائدون. اے موسیٰ, آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے. بٹوین دا لائن میسج کیا ہے کہ آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, اور یہ عصا بھی لے جائیے. یہ عصا ماریے گا, عصا ماریں گے تو وہ قوم بھاگ جائے گی. جب تک وہ قوم فلسطین میں, ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اس پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مایوس ہو کر ان سے, ان کے لیے بدعا کی. اور بدعا پیغمبر کب کرتے ہیں یہ بھی اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, جب انتہائی دل دکھ جاتا ہے, افسوسناک صورتحال تھی. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ, میرے اور فاسق قوموں کے درمیان تفریق پیدا کر دے, میں ان کے درمیان رہنا بھی نہیں چاہتا. مزید بدعا دیتے گئے, صرف یہی بدعا نہیں تھی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا آئی. سزا یہ تھی کہ اے موسیٰ, ان کے لیے سزا یہ ہے کہ یہ 40 سال تک صحرا سینا میں بھٹکتے رہیں گے, ارض فلسطین ان کے لیے فتح نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. 40 سال تک یہ صحرا سینا میں بھٹکتے رہے. وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی, نیو جنریشن, انرجیٹک تھے. انہوں نے وقت کے نبی سموئیل سے درخواست کی, جو بزرگ تھے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے تھے, کہ ہمارے لیے کوئی سیپ سالار بنائیے. انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے آبا و اجداد تو عین موقع پر دھوکہ دیتے رہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے سیپ سالار بنایا جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں اور سیپ سالار بنائیں. تو حضرت سموئیل نے تالوت کو سیپ سالار بنایا. سورہ بقرہ میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ یہ سپہ سالار, یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے پاس تو نہ دولت ہے نہ یہ بڑے گھرانے کا ہے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نشانی بتائی کہ تمہارا جو تابوت سکینہ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا. بہرحال سب ایگری ہوئے, حضرت تالوت کو جو ہے وہ سپہ سالار بنایا گیا, اور پہلی مرتبہ جنگ کی انہوں نے باقاعدہ تالوت کی سرکردی میں. اوپوننٹ جو تھا وہ جالوت تھا. تالوت اور جالوت کے درمیان جنگ ہوئی, بڑی زبردست جنگ تاریخی اعتبار سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, ارض فلسطین فتح ہو گیا. لیکن اس جنگ میں جالوت کو قتل تالوت نے نہیں کیا, بلکہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. جو گڈریے تھے اور وہاں بکریاں چرا رہے تھے, بہرحال انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہا یہ ذرا اللہ والے ہیں, اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ مشرک ہیں. تو وہ بھی درمیان میں داخل ہوئے، 15-16 سال عمر رہی ہوگی ان کی، اور اپنی گوپیے سے جالوت کو قتل کیا، اس کی آنکھ کا نشانہ لے کر ایک پتھر سے جو ہے اس کو مار دیا. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ یہودیوں کی یا جیوز کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی طالوت کی سرکردگی میں. 12 سال تک وہ بادشاہ رہے. پھر ان کی بیٹی سے نکاح ہوا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا. 40 سال تک اللہ پاک نے اقتدار عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کو. اور پھر انہی کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی حکومت تاریخی اعتبار سے سب سے بڑی حکومت تھی. تو 92 برس کی خلافت راشدہ کہی جا سکتی ہے ان کی، طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوا، آپس میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکوں نے ان پر قبضہ کر لیا. دوسری سلطنت مکابی سلطنت تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بنی. اور بہرحال مختصر میں کر رہا ہوں، وقت تھوڑا سا محدود ہے، تاریخی اعتبار سے بہت سارے حقائق بیان کرنے کے، لیکن وقت تھوڑا سا جو ایشو ہیں اس پر طرف آنے کے لیے. بہرحال حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ان کو اقتدار ملا. جب انہوں نے اقتدار بنایا 2 مرتبہ سلطنت قائم ہوئی، اور دو ہی مرتبہ انہوں نے آپس کے اختلافات کی وجہ سے لڑائیاں کر کے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. پچھلی صدی میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کی حقیقت ہے. بخت نصر آیا اور ان کو برباد کر کے چلا گیا. بہرحال یہ ساری تفصیلات بنو اسرائیل سروے بنی اسرائیل میں موجود ہیں. 2 مرتبہ ان کو اقتدار ملا، 2 ہی مرتبہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کی خاص طور پر وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بدترین قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار رہی. پوری دنیا ان سے نفرت کرتی تھی اور نفرت کرتی ہے. کرسچینٹی بھی ان سے محبت نہیں کرتی، کرسچن ورلڈ میں بھی یہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، لیکن سازشی ہیں، چالاک ہیں، کمینے لوگ ہیں. یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. کمینگی وہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی مدد کی انہیں کو انہوں نے ڈس لیا. لہذا بالفور ڈکلیریشن 1919 میں، اس کے بعد بیت المقدس میں ان کو آنے کی اجازت ملی. کرسچن ورلڈ، اس وقت کا کرسچن ورلڈ کون سا تھا، سپر پاور کون سی تھی؟ برٹش تھے ظاہر بات ہے، اور امریکہ نیا نیا وجود میں آ رہا تھا. تو یورپ نے خاص طور پر ان کو سپورٹ کیا، اور خاص طور پر گریٹ برٹن نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا، اور اس میں بھی کیتھولکس جو تھے، رومن کیتھولکس، وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. یہاں تک کہ بالفور ڈیکلریشن کی وجہ سے فلسطین میں داخل ہونے کی اجازت ملی، اور سازشیں کر کے انہوں نے ارض فلسطین کی زمینیں خریدتے خریدتے بلاخر وہاں پر 1948 میں اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی. قائد اعظم نے کیا کہا تھا، مئی 48 میں بنو یہ یہودی اسٹیٹ بنی ہے باقاعدہ، جس کو آپ اسرائیل کہتے ہیں. قائد اعظم کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ یورپ کا، خاص طور پر گریٹ برٹن کا ناجائز بچہ ہے. آپ ناجائز بچہ کس کو کہا جاتا ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں، قائد اعظم کے الفاظ ہیں. انگلش میں کچھ الفاظ تھے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال اس کا ٹرانسلیشن یہی ہوتا ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے. سازش کر کے انہوں نے ارض فلسطین میں یہ کام کیا. اس وقت صورتحال کیا ہے، 70 سال گزرنے کے باوجود روز بروز اسرائیل جو ہے آہستہ آہستہ اپنا ڈومین بڑھاتا جا رہا ہے. لہذا جو 48 کا نقشہ تھا اسرائیل کا، اور آج کا نقشہ دیکھا جا سکتا ہے، اس میں غزہ کی پٹی بھی ہے، فلسطین بھی ہے. بہرحال بدماشی، دھوس اور سازشوں کے ذریعے اس نے ارض فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب وہ اپنا جو اسرائیل ہے اس کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی بھی ایک ہسٹوریکل وجہ ہے. ان کے خیال میں ان کا مسیحا آنے والا ہے. وہ مسیحا ہمارے خیال میں کون ہے، وہ ہے المسیح الدجال، دجال آنے والا ہے. وہ بھی منتظر ہیں، ان کا مسیحا تو آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، لیکن انہوں نے حضرت مسیحا کا انکار کر دیا، ان کو ولد الزنا قرار دے کر ان کو مرتد قرار دیا معاذ اللہ. وہ اب جس مسیحا کے منتظر ہیں وہ المسیح الدجال ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی خبریں دی گئی ہیں. بہرحال وہ بھی آئے گا، اور اس کے تحت وہ اسرائیل نہیں گریٹر اسرائیل بنائیں گے. اب ایک حقیقت ہم سب کو مان لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے میں، اور ان کے تھاٹ یہ ہیں، خیالات یہ ہیں کہ جب جہاں یہودیوں کی حکومت رہی ہے، یہودی جہاں کہیں بھی رہے، وہ پرومس لینڈ ہے، اور خاص طور پر یہ ارض فلسطین کا علاقہ، اور اسرائیل، یروشلم، اور اسی طرح شام اور اردن، اور اسی طرح یہ بہت سارے علاقے جو ہیں یہ مقدس علاقے ہیں، محترم علاقے، اور ہم یہاں پر اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں گے. سچی بات تو ماننے کی ہے کہ اس وقت طاقت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہے تو چھوٹا سا، ٹیکنالوجی بھی ہے، سازش بھی ہے، اکانومی، لیکن پورا یورپ، خاص طور پر امریکہ، فرانس، وہ اس کے بیک پر ہے. اور اس وقت جو صورتحال وہاں پر بن رہی ہے اور مزید خراب ہوگی، یہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ میں آئی ہے. پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک مظلوموں کی مدد عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے, لیکن جو صورتحال بن رہی ہے وہ احادیث مبارکہ میں پیشنگوئی اس طرح سے آئی ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ یہودی فتح کر لیں گے, اس میں خاص طور پر وہ علاقے جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں وہ بھی مسلمانوں کے پاس سے چلے جائیں گے. اور ایک بہت بڑی جنگ, بہت بڑی جنگ جس کو کرسچینٹی میں آرمتڈون کہا گیا اور احادیث مبارکہ میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا, الملحمۃ العظمیٰ, الملحمۃ الکبریٰ, ایک بہت بڑی جنگ. لحم عربی زبان میں کہتے ہیں گوشت کو, یعنی جس میں انسانی چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے. اور اب تک 92 سے لے کر اب یہ 30-40 سال ہونے کو آ رہے ہیں, کتنے عربوں کے, کتنے مسلمانوں کے چیتھڑے اڑائے گئے, یہ تاریخی حقیقت ہے. بہرحال یہ تو ابھی مزید ظلم و ستم بڑھے گا, اور مزید یہ کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری فتوحات حاصل کریں گے, ایون سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا علاقہ ہو سکتا ہے ان کے پاس چلے جائے, واللہ عالم. لیکن کرنے کا کام کیا ہے اس وقت؟ اس موضوع پر تقاریر بھی ہونی چاہیے, پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, احتجاج بھی ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک مسلمان, عام مسلمان کیا کریں, پانچ منٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے ارض فلسطین کے حوالے سے تاریخی حقیقت لوگوں کو بتائی جائے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اس مسجد اقصیٰ کے متولی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کے متولی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تمام انبیاء کرام نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھائی. تو دونوں کے دونوں حرمین یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کے متولی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مسلمانوں کی جگہ ہے. پھر اس لیے بھی ہمیں اس سے محبت ہے کہ وہاں سے اسرا, وہاں سے معراج ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ تاریخی اعتبار سے بڑی اہم جگہ ہے. پھر یہ کہ وہ مقدس جگہ ہے, سینکڑوں انبیاء کرام کی قبریں ہیں. فرمایا ہم نے اس جگہ کو لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اس جگہ کی نشانیاں دکھائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت کچھ دیکھا, جس کا آغاز ہوا ہے بیت المقدس سے, بنو اسرائیل سے. لہذا ہمیں ایک شعوری طور پر اس سے محبت ہے, ایک جذباتی لگاؤ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے دور بہت ہیں تو کیا کریں؟ پہلا کام ہم کر سکتے ہیں, جو بہرحال بے بس تو ہیں, کمزور تو ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے بس نہیں ہے, نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور ہے, اللہ کلی شعین قدیر ہے. تو ہم اپنا استغاثہ, اپنی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت غمزدہ ہیں, الحمدللہ کچھ نہ کچھ کیفیت ہے, ایمان کی کیفیت ہے, غیرت ہے کچھ نہ کچھ دینی. تو اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک تعلق تو ہے, لیکن بیت المقدس کا اس وقت ان کے قبضے میں ہونا یہ اذیت ناک شے ہے. لہذا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں, اور دعا میں تنہائی میں کریں. اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں, بیت اللہ میں بھی ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, لیکن تنہائی میں ذرا سوچئے, کیا واقعتاً امت مسلمہ اس وقت سنجیدہ بھی ہے؟ سنجیدگی کے اعتبار سے بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی 1,57,00,00, 58,00,00, 75,00,00 ہیں, لیکن انتہائی غیر سنجیدہ صورتحال اس وقت امت مسلمہ میں نظر آ رہی ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں. برا نہیں مانیں, اگر امت مسلمہ ہوتی, ہمارا کوئی خلیفہ ہوتا, چاہے 1924 سے پہلے جیسی خلافت تھی, ٹوٹی پھوٹی جو بھی صحیح, ایک خلیفہ, ایک امت ہوتی اس وقت, اگر وہ فتویٰ دیتا جہاد کیا جائے تو پوری دنیا کا مسلمان جمع ہو سکتا تھا یا نہیں؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی خلافت, کوئی مسلمانوں کی یونٹی, مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہیں ہوگی. ضرور انشاءاللہ عالمی نظام خلافت قائم ہوگا پوری دنیا میں اللہ, لیکن موجودہ صورتحال کیا ہے؟ 57 لکیریں ہیں جو کاٹ دی گئی ہیں, جو سعودی عربیہ, سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے, پرخچے اڑا دیے, بلکہ ٹکڑے نہیں کیے. اگر آپ دیکھنا چاہیں 1924 سے پہلے کا میپ جو ہے, سلطنت عثمانیہ, در گریٹ آٹومن امپائر, اس کے کئی ٹکڑے کر کے عربوں کو تقسیم کر دیا, یہ قطر ہے, یہ بحرین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو وہ جو یونٹی تھی, مسلمانوں کا اتحاد تھا, وہ ختم ہو, پارا پارا کر دیا. اسی طرح مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ابھی بھی یونٹی درکار ہے. ایران کا صدر اگر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو بہت زبردست سٹیٹمنٹ ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت مورل سپورٹ کی ضرورت تو ہے, مورل سپورٹ تو دی جائے. اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جب بھی ایک بھی ایرانی زندہ ہے, ایک بھی شیعہ زندہ ہے, ہم فلسطینیوں کی مدد کریں گے. تو یہ مدد کا سٹیٹمنٹ, کم از کم مورل سپورٹ پاکستان کی طرف سے آنی چاہیے. اور سچی بات آپ کو بتا دوں, تم مانو نہ مانو, اس عالمی جنگ میں مسلمانوں کو, خاص طور پر مسلمانوں نے پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے. ہم کو یہ کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, تو یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری دنیا کا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو ہمارا بھائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی پیاری حدیث بھی ہے, المسلم اخو المسلم کل جسد الواحد, مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے جسد واحد. ان استقا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدی, کہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, تو کم از کم اس درد کو محسوس کیجیے خدا کے واسطے. ہزاروں بے گناہ مسلمان نہتے فلسطینی اس وقت بے یاروں مددگار ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی ہے, آپ نیٹ پر ذرا تصویریں بھی لینا چاہیں تو پابندی لگائی, صرف ایک چینل دکھا رہا تھا الجزیرہ, الجزیرہ جو عرب چینل ہے وہ دکھا رہا تھا, اس میں بھی بین لگا دیا, اس کی بھی رپورٹنگ, اس کی بھی بلڈنگ کو عمارت کو تباہ کر دیا. تو جو حقائق ہیں وہاں پر جو ظلم و ستم بمبارٹمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایمبولنس تباہ کر دی گئی, اسکول تباہ کر دیے گئے, مساجد, افسوسناک صورتحال کیا ہے, اور ہماری بے بسی, بلکہ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے کچھ لوگ برا نہ منائیں, ہماری بےغیرتی کا عالم یہ ہے کہ مساجد تباہ کر دی گئیں. آج صبح ہی وہ کلپ دیکھا میرا کام کیا رہ گیا, مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور پوری مسجد تباہ کر دی گئی. مسجد میں نمازی بھی ہوں گے قرآن حکیم بھی ہوگا, لیکن امت مسلمہ نام کی نہ کوئی شے ہے نہ ان کو درد ہے. اس وقت اصل مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے میچز کا, ورلڈ کپ میچ آ رہا ہے, ایک شخص جیتنے کے بعد اپنی فتح جو ہے وہ فلسطینیوں کے نام کر رہا ہے, یہ اس وقت مذاق بنایا ہوا ہم نے. جو سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی جو چیز لینی چاہیے, عرب لیگ کو باقاعدہ کھڑے ہونا چاہیے, او آئی سی کھڑا ہونا چاہیے, اور بائیکاٹ کیا جائے اسرائیل کا, اس کو اکنامک بلاکیج کیا جائے, سوشل آئسولیشن کی جائے, پھر یہ کہ پولیٹیکلی بھی جو ہم کر سکتے ہیں کریں, یہاں تک کہ طاقت کی بنیاد پر جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, خاص طور پر مملکت خدا داد پاکستان میں, بہرحال ہماری افواج کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر یاد ہو 1967 ہو یا 73 کی وار ہو, جو اسرائیل کو صحیح معلوم میں سبق سکھایا تھا کس نے سکھایا تھا, 1967 عرب اسرائیل وار کے بعد جو چیف آرمی اسٹاف تھا یا پرائم منسٹر تھا اسرائیل کا, اس نے پہلے سے بتایا تھا دا ریئل اینیمی از پاکستان, ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے. اور اس وقت پاکستان تو کوئی ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا, تو نظریاتی طور پر دشمن اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے. دو دنیا میں اسٹیٹ سے جو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کہلاتی ہیں, ایک 48 میں پیدا کیا گیا یا ہوا, جو بھی کہیں, اللہ پاک نے بیماری پیدا کرنے سے پہلے علاج پیدا کیا, بیماری اسرائیل 48 میں اور علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پہلے سے پیدا کیا پاکستان ہے. تو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, آرگنائز فوج بھی ہے. تو دعا کیجیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت دیں, ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں, کشمیر کی مدد کر سکیں, فلسطین کی مدد کر سکیں. جس کے لیے سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے, تقاریر تو ہوں گی انشاءاللہ اور ہو رہی ہیں جذباتی تقریریں, کچھ نہ کچھ آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں, کچھ افسوس بھی ہو رہا ہے, لیکن سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ کا دین نافذ کیا جائے, یہاں اسلامی اسٹیٹ بنائی جائے, سب سے پہلے اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آئیکن بن سکے, ان کے لیے جو ہے رہنما بن سکے. اور یہ کیپیبلٹی الحمدللہ جیسے ایران میں اور افغانستان میں موجود ہے, ایسے یہ بہترین صلاحیت اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے. مفتی شامدہی صاحب اگر آپ کو یاد ہوں, نظام الدین شامدہی صاحب, بھول جاتے ہیں اپنے محسنین کو, حکیم سعید کو ہم بھول گئے, شامدہی صاحب کو بھول گئے, سینکڑوں انبیاء, سینکڑوں علماء کرام شہید کر دیے گئے اس ملک میں, اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں. شامدہی صاحب کا ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ وہ ایران, افغانستان اور پاکستان کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ شیعہ سنی مسئلہ ختم ہو, آپس کے معاملات بہتر ہو جائیں اور ایک آخری چٹان بنے افغانستان, ایران, پاکستان اور یہ جو پانچ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں رشیا سے, یہ بہت مضبوط بلاک ہے ہمارے پاس, اور اس میں اگر چائنا اور رشیا بھی آ جائے تو بہرحال ٹرکی بھی آ جائے تو بہت بہترین بلاک ہے. بہرحال بہت کچھ کرنے کی کام ہے. پہلا کام ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ تنہائی میں دعائیں کریں. دعائیں قنوت نازلہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, نمازوں میں بھی اور تنہائی میں بھی, تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور واقعہ یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ اب تو گریٹر اسرائیل وہ بنانے جائے گا, لیکن الحمدللہ یہ احادیث و مبارکہ میں ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیلی ان کا انشاءاللہ گریٹر گریو یارڈ بننے والا ہے اللہ نے چاہا تو. یہ جمع ہوں گے پوری دنیا سے, 10 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے, پوری دنیا سے جمع ہوں گے اور یہاں پر انشاءاللہ ان کا قبرستان بنے گا اللہ نے چاہا تو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کام کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں محنت اور آپس میں اتحاد عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.